ملنے والے حضرات سے درخواست ہے صحن میں چلے جائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يشبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. صبر کا بیان چل رہا ہے. صبر کے تعلق سے پہلے مصنف نے قرآن پاک کی آیتیں بیان کی اور پھر ایک حدیث بیان کی جس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ طہارت نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. لفظ الحمدللہ میزان کے معنی نامائے اعمال جہاں تلیں گے جس ترازو میں اس کو میزان کہتے ہیں. تو الحمدللہ کہنے کا اتنا ثواب ہے کہ اس سے میزان ترازو بھر جائے گا. پھر کہا گیا سبحان اللہ اور الحمدللہ زمین اور آسمان کے درمیان فضا کو بھر دیتے ہیں، اور یہ سارے کلمے تیسرے کلمے میں آ رہے ہیں. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ صبح شام تیسرے کلمے کی ایک ایک تسبیح پڑھ لینی چاہیے. یہ سب اونچے کلمات ہیں، اس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے. سب اونچے کلمات ہیں، عظیم المرتبت، رفیع الشان، اور ثواب بے انتہا ثواب دینے والے. تو صبح ایک تسبیح پڑھ لیں، شام ایک تسبیح پڑھ لیں، اس کے ساتھ میں ایک تسبیح استغفار کی ملا لیں، صبح بھی اور شام بھی، پھر ایک تسبیح درود شریف کی ملا لیں صبح اور شام. استغفار جو بھی آپ کو یاد ہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، چھوٹا استغفار ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بالکل مختصر استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے، اور اس استغفار کے بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں. تو جو بھی استغفار ہے 100 دفعہ صبح پڑھ لیں، 100 دفعہ شام میں پڑھ لیں، اور ایک تسبیح صبح اور شام، ایک ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں. درود شریف بھی جو آپ کو یاد ہو، بڑا درود پڑھنا چاہیں بڑا درود پڑھ لیں، درمیانی قسم کے درود بھی ہیں. اور ایک درود میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمارے اکابر کے یہاں معمول ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. اس درود شریف کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. دل کی بیماری کا مطلب وہ بیماریاں، وہ گناہ جو باطنی گناہ ہیں نظر نہیں آتے، جیسے کہ تکبر ہے، تکبر کے ساتھ ساتھ حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. یہ جو بیماریاں ہیں باطنی بیماریاں، ان میں سے ہر بیماری حرام ہے، ہر گناہ حرام ہے. چھوٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. کسی سے حسد کرنا گناہ کبیرہ، بغض رکھنا گناہ کبیرہ، تکبر، یہ تو کہتے ہیں کہ ام القبائر ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس درود شریف کا ایک فائدہ اکابر نے، بزرگوں نے یہ بتایا کہ اس سے جو باطنی بیماریاں ہیں وہ دھلتی ہیں، باطنی بیماریاں، باطنی گناہ دھلتے ہیں اس سے. کون سے درود؟ صلی اللہ علی النبی الامی وسلم. تو ان تین تسبیحات کی پابندی کر لیں صبح شام، بہت فائدہ محسوس کریں گے تمام حضرات. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت ترتیب کیسی ہونی چاہیے ان تسبیحات کے پڑھنے کی؟ تو انہوں نے کہا، سب سے پہلے تو اللہ پاک کی تعریف کرنی چاہیے. جب کسی کے سامنے کوئی مدعا لے کر جاتے ہیں تو پہلے اس کے القاب، آداب وغیرہ، ان چیزوں کو بجا لایا جاتا ہے. تو جب اللہ کے سامنے ہم تسبیح پڑھ لیں تو اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کو اپنا تعریف کرنا بہت پسند ہے، یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں، اس میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان کو بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد میں پھر استغفار کے ذریعے سے اپنی روح کو پاک صاف کرو، دھو. استغفار سے تزکیہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو روح کو پاکیزگی حاصل ہوگی، انسان کو تزکیہ حاصل ہوگا. اور جب کپڑے دھو لیتے ہیں تو پھر کیا لگایا جاتا ہے؟ عطر، خوشبو. پھر درود شریف کا عطر لگاؤ. تو تیسرا کلمہ پہلے پڑھ لیں، پھر استغفار سے اپنی روح کو دھو لیں، اور پھر درود شریف کا عطر لگا لیں. اس ترتیب سے پڑھیں گے تو آپ کو لطف بھی آئے گا اور بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوگا. پھر اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے، الصلاۃ نورن، نماز نور ہے. نور کا مطلب کیا ہے؟ کہ نماز جو آدمی پڑھتا ہے تو اس کی زندگی کے لیے یہ نماز رہنما بن جاتی ہے، برائیوں سے اس کو روکنے والی بن جاتی ہے. اس کی نورانیت نماز کی ایسی ہے کہ انسان جب پابندی کرتا ہے نماز کی تو بے شمار برائیوں سے، فحش سے، بدیوں سے، گناہوں سے محفوظ ہونے لگتا ہے. قرآن پاک میں بھی کہا گیا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے انسان کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے. منکر کہتے ہیں خلاف شریعت جو بھی کام ہیں، ان کو منکر کہا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے روکنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اب ایک بات ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان، کوئی بندہ نمازی تو ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی کے اندر گناہ بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، تقصیرات ہیں اس کی زندگی میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے اور یہ بندہ گناہ کر رہا ہے. تو اس کو مثال سے ہمارے بڑے اس طرح سے سمجھاتے ہیں، دیکھو گھر میں اگر کسی کے فین لگا ہوا، پنکھا لگا ہوا ہے، پنکھے کا کام کیا ہے؟ ہوا دینا. اگر وہ ہوا نہیں دے رہا ہے تو کیا سمجھا جائے گا؟ کہ کچھ نہ کچھ خرابی ہے. تو کسی کو دکھایا جائے گا، اس کا جو مستری ہے، ٹھیک کرنے والا ہے، اس کو بلایا جائے گا. اسی طرح گھر میں ہمارے فریج ہے، سلاجا، فریج کا کام کیا ہے؟ چیزوں کو ٹھنڈا کر کے رکھنا، لیکن وہ فریج ہے کہ کسی چیز کو ٹھنڈا ہی نہیں کر رہی ہے، کھانا رکھ رہے ہیں تو وہ خراب ہو جا رہا ہے. جو اس کا کام ہے وہ کام ادا نہیں کر رہی فریج، تو اب کیا ہوگا؟ فکر ہوگی، ہاں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے مکینک کو بلایا جائے گا، اس کے ٹھیک کرنے والے کو بلایا جائے گا اور اس کو صحیح کروایا جائے گا. تو گھر میں جو بھی چیز ہے اگر وہ چیز وہ کام نہیں کر رہی ہے تو سمجھا جائے گا کہیں نہ کہیں خرابی ہے، تو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی. تو اسی طرح اگر ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور گناہوں کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، برائیاں ہماری زندگیوں سے ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز جیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں ہے. اگر نماز صحیح ہوگی ہماری، جیسی مطلوب ہے، جیسی اللہ پاک چاہتے ہیں، تو پھر یہ برائیاں خود بخود ختم ہوں گی. یہ نماز کا فائدہ ہے. تو اگر ہمارے اندر برائیوں کے تقاضے آتے ہیں، برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، گناہ ہیں اور زندگی سے وہ نہیں نکل رہے ہیں، تو ہمیں نماز صحیح کرنا. اللہ والے اکابر دین کے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا ہوتا ان کے قریب میں سے، قریبی لوگوں میں سے، کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو کہتے میاں نماز صحیح نہیں ہے تمہاری. کیا کہتے تھے؟ میاں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، حضرت دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھانا رکھ رہے ہیں خادم صاحب، تو ان سے کھانا گرا اور کچھ بے ترتیبی والی بات ان سے صادر ہوئی. حضرت نے کہا میاں تمہاری نماز صحیح نہیں ہے. نماز میں اگر تمہاری سکون آ جائے گا تو سب چیزوں میں سکون آ جائے گا. نماز انسان کو سکون سکھاتی ہے، ترتیب سکھاتی ہے، نظام سکھاتی ہے. نماز اس لیے کہتے ہیں کہ بھی نماز سے چاہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی صفت صلات پر آ جائے. کس پر آ جائے؟ صفت صلات، نماز والی صفت. نماز والی صفت کیا ہے؟ نماز میں کیا کرتا ہے بندہ؟ پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو پوری زندگی ہماری ایسی ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ہوں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو، اور ہم یہ سوچے کہ اللہ کی نگرانی میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. گھر پہ ہیں تو بھی یہی خیال ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، دکان پہ ہیں تو بھی یہی خیال ہو کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، دوستوں میں ہیں تو بھی یہی خیال ہو تو ہم اللہ کے سامنے ہیں. تو یہ ہے نماز کے ذریعے سے نماز ہماری ایسی بن جائے کہ ہماری پھر پوری زندگی صفت صلات پر آ جائے. ایسی نماز اللہ پاک ہم سب کو حقیقی نماز عطا فرما دے. ایسی نماز اللہ پاک ہم سب کو عطا فرما دے جیسی نماز اللہ پاک بندوں سے چاہتے ہیں. اور جب یہ نماز حاصل ہو جائے گی تو یہ کہ الصلاۃ نور. نماز کیا ہے؟ یہ نور ہے، روشنی ہے. دنیا میں بھی ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گی اور آخرت میں بھی پل صراط پر جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو وہاں بھی یہ نماز ہمارے لیے روشنی کا کام کرے گی. الصلاۃ نور والصدقۃ برہان. اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے صدقہ؟ ایمان کی دلیل ہے. صدقہ جو دے رہا ہے اس بندے کا اللہ پر ایمان ہے، اسی لیے دے رہا ہے. اس لیے صدقہ دیتے رہنا چاہیے. اور صدقے کے بے شمار فائدوں میں ایک بڑا فائدہ، الصدقہ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. بتاؤ اللہ کا غصہ کس سے ہوتا ہے؟ گناہوں سے. اللہ پاک غصہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ گناہوں سے غصہ ہوتے ہیں. اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اللہ پاک نافرمانی کی بنیاد پر. تو جب بھی ہم سے نافرمانی صادر ہو تو اول وہلا میں کوشش کریں، توبہ کریں اور صدقہ نکالیں. اس صدقے کا اثر کیا ہوگا؟ اللہ پاک جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. اور ویسے تو آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ بے شمار فائدے ہیں صدقے کے. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بلائیں آتی ہوتی ہیں، صدقے کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. ایک جگہ ایک قصہ لکھا ہوا ہے حدیث پاک کی کتابوں میں، وہ قصہ ہے کہ ایک عورت کا بچہ ایک بھیڑیا لے کر گیا، اٹھا کر لے گیا. عام طور پر جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ بڑوں پر تو حملے کرتے نہیں ہیں، بچے ان کے قابو میں آتے ہیں، قدرتی طور پر اس کا منہ چھوٹا ہے, شیر کی طرح بہت بڑا جبڑا نہیں ہے اس کا, بھیڑیے کا. تو بچوں پر حملہ کرتے ہیں, بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں دبا کے. تو عورت جنگل میں کوئی کام کر رہی تھی, بچے کو ایک طرف اس نے رکھا ہوا تھا, بھیڑیا آیا اس کو اٹھا کر لے کے گیا. اس عورت نے اب دیکھا کہ بھیڑیا بچے کو لے کر جا رہا ہے, منہ میں دبا کر, تو یہ بھاگی اس کے پیچھے. اس عورت کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی, بھیڑیا بھاگ رہا ہے, یہ بھی بھاگ رہی ہے. راستے میں ایک سائل ملا, ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے بھاگنے والا. اس کو خیال آیا کیوں نہیں یہ روٹی میں اس کو دے دوں, بوجھ بھی ہلکا ہوگا اور بچہ حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. یہ روٹی اس نے اسے دی, جیسے ہی روٹی اس کو دی, بھیڑیے نے فوراً اپنے منہ سے بچہ چھوڑ دیا. اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے صدقے میں کہ بڑی بڑی مصیبتیں صدقے کی بنیاد پر ٹل جاتی ہیں. اور اہم بات جو کہی گئی, الصدقۃ برہان, یہ صدقہ دلیل ہے ایمان پر. ایمان والا ہوگا وہی دراصل حقیقی طور پر صدقہ نکالے گا, دل سے صدقہ نکالے گا. اس کا اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ میں جو نکال رہا ہوں یہ میرے اللہ کے یہاں مقبول ہے, اور اللہ نے جو جو فائدے بتائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو صدقے کے فائدے بتائے ہیں, وہ مل کر رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ غصہ ٹھنڈا ہوگا اور اللہ پاک کی خوشنودی اس صدقے کے ذریعے سے حاصل ہوگی. آگے فرمایا, والصبر ضیاء, اور صبر جو ہے یہ ایک روشنی ہے. صبر کے ذریعے سے بھی انسان کو زندگی میں روشنی حاصل ہوتی ہے. جب انسان کے اندر تحمل والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان صحیح فیصلے کرتا ہے. اور جب تک انسان کے اندر تحمل والی کیفیت حاصل نہ ہو, صبر والی کیفیت حاصل نہ ہو, تو صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتا ہے. اکثر بے صبری میں انسان کو نقصان ہوتا ہے, اور صبر کی بنیاد پر انسان جو ہے فائدے میں رہتا ہے. اور بھی بہت سارے فائدے آگے حدیث پاک میں آئیں گے صبر کے. آگے فرمایا, والقرآن حجۃ لک او علیک, قرآن تمہارے موافق یا تمہارے مخالف حجت ہے. قرآن کا حق ادا کیا ہم نے تو قرآن ہمارے حق میں سفارشی بنے گا. اور قرآن کا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کو صحیح الفاظ کے تلفظ کے ساتھ پڑھنا, قرآن پاک کو پڑھنا تجوید کی رعایت کرتے ہوئے. ایک بات یاد رکھیے میری, قرآن پاک نماز کے علاوہ پڑھنا یہ فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض ہے. تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا فرض ہے. اگر ہم تجوید کی رعایت نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اگر ہم قرآن کریم کو اس کی مخرج کی ادائیگی کے ساتھ, الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معانی بدل جاتے ہیں, نماز فاسد ہو جاتی ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. سورہ فاتحہ میں ہی کئی غلطی بتائی جاتی ہیں ایسی کہ اگر ان کی رعایت نہ رکھی گئی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک بتاتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, کوئی اگر الحمد کھینچ کر پڑھ دے, صرف کھینچا ہی تو ہے حمزہ کو, لیکن اگر یہ کھینچ دیا تو نماز ختم, حالانکہ بظاہر چھوٹی سی غلطی ہے. تو تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کوشش کیجئے, جہاں دوسری جگہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں یہاں بھی پیسہ خرچ کیجئے. آپ کسی استاد کو طے کیجئے, بہتر ہے کہ کسی کی خدمت میں خود جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ اپنے گھر میں ہی کسی کا انتظام کریں, اور جس طرح دوسری جگہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں یہاں بھی خرچ کریں. اگر پڑھتے پڑھتے ہماری موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے, یاد رکھیے. جو آدمی علم دین حاصل کرتے کرتے مر جاتا ہے تو وہ شہیدوں میں شمار ہوتا ہے, اور جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے اس کے لیے فرشتے اس کے پاؤں میں اپنے پر بچھاتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں. ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اور اس انسان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہ مقبول ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتا ہے. تو ہمیشہ طالب علم بننے کی کوشش کرے. ہم نے تو اپنے بڑوں کو، اللہ والوں کو، اکابر کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے بھائی ہم تو طالب علم ہیں اور پڑھتے ہی رہتے ہیں، اور اپنا کوئی نہ کوئی استاذ طے رکھتے ہیں، مقرر رکھتے ہیں اپنا استاذ، اور ان سے علم حاصل کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، مسائل دریافت کرتے رہتے ہیں، علم کے ابواب ان سے پڑھتے رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی زندگی چلتی ہے. اور دماغ میں یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم طالب علم رہیں، کہ سب کی دعائیں ہم کو ملتی رہیں، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت آئے. تو قرآن کی اگر ہم رعایت کریں گے، اور رعایت کا ایک مطلب تو یہ کہ پڑھیں، صحیح پڑھیں، حق ادا کرتے ہوئے، الفاظ کا بھی حق. دوسرا یہ کہ قرآن کے خلاف زندگی نہ گزارے، یہ قرآن کا حق ہے. قرآن نے جن باتوں کو حکم دیا ہے ان پر عمل کریں، اور جن باتوں سے روکا ہے ان سے روکیں. قرآن پاک کے غلط مفاہیم اور غلط معانی بیان نہ کریں اپنی طرف سے. جو الفاظ جو اسلاف نے ہمارے لکھ دیے ہیں، جو معانی جو مفاہیم، بس وہیں پر اپنی طرف سے اس کے اندر نہیں کریں، کچھ اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کریں گے. تو قرآن کی رعایت میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اگر ہم نے قرآن کی رعایت کری تو یہ ہمارا سفارشی بنے گا، یہ ایسا سفارشی بنے گا کہ موت کے وقت بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، جنت میں بھی ہمارا مونس ہوگا یہ. اور اگر ہم نے قرآن کے خلاف چلے اگر ہم، تو پھر یہ ہمارے خلاف حجت ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، اور اس کی بنیاد پر اللہ پاک غصہ ہمارے اوپر آئے گا. آگے فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، فرمایا تمام لوگ صبح کو روانہ ہوتے ہیں، اور یا تو نیک کام کر کے اپنے نفس کو آزاد کر لیتے ہیں. صبح کو جب آدمی نکلتا ہے تو دو، یا تو نیک کام کریں گے برا کریں گے، اگر نیک کام کیے انہوں نے تو اپنے آپ کو جہنم سے انہوں نے آزاد کرا لیا، یا برے کام کر کے اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں. تو ہمیں نیک کام ہی کرنا ہے انشاءاللہ. اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ صبح کو جب ہم اٹھیں بیدار ہوں تو اللہ پاک سے کچھ باتیں کریں، اللہ پاک آج کا دن ہے، آپ نے اپنے فضل سے کرم سے یہ ہمیں موقع عنایت فرمایا ہے، یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پورے دن کے اندر ہم آپ کی کوئی نافرمانی نہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اور اللہ سے پھر مدد بھی چاہیں اس پر. اللہ ہم وعدہ تو کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں، مگر مولا ہم بڑے کمزور ہیں، شیطان ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، نفس کے تقاضے جب سامنے آتے ہیں تو ہم پھسل جاتے ہیں. مولا اگر آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں، آپ کی مدد شامل حال ہوگی تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ سے دعا بھی فوراً مانگ لیں، تہیا کریں کہ آج کا دن ہمارا اس طرح سے گزرے گا کہ اس میں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. اللہ والے ایک بات کہتے ہیں، اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے کہ اگر کسی بندے کا کوئی دن اس طرح کا گزر جائے کہ پورے دن میں کوئی نافرمانی اس سے صادر نہ ہو، تو وہ دن ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دن گزارا ہے. اللہ ہم سب کو ایسا دن نصیب کرے، ایسی راتیں نصیب کرے جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. پھر جب رات کو بستر پہ آیا کریں ہم تو سوچا کریں دن میں کیا کیا ہے، اگر ہم سے اچھے کام ہوئے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ اللہ پاک کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اور ہم شکر کس چیز پر کر رہے ہیں؟ نیکیوں پر، اچھائیوں پر. تو اللہ پاک ہمیں اور اچھائیوں کی توفیق دیں گے، اور نیکیوں کی توفیق دیں گے. اور اگر ہم سے خدا نہ خواستہ گناہ ہوئے ہیں، برائیاں ہوئی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہیں، تو توبہ کریں، استغفار کریں. رات کو جب سوئیں تو اپنی اس کاپی کو صاف کر کے سوئیں. بچے لکھتے ہیں کچی پینسل سے، غلط ہو جاتا ہے تو پھر ربر کرتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں. استاد کے سامنے جب کاپی پیش کرتے ہیں تو صاف ہوتی ہے ان کی، بس جو غلط سلط ہوتا ہے وہ اس کو پہلے مٹا دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ جب رات کو سویا کریں تو استغفار کے ذریعے سے اپنے گناہوں کو بالکل مٹا دیں اور اپنی یہ نامہ اعمال کی کاپی کو صاف کریں. پھر اگر موت بھی آئی تو کیسی موت آئے گی؟ ہمارا نامہ اعمال صاف ہے اور رب کو پیار آ جائے گا اور رب مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے ہمارے اوپر. تو اس یہ دو کام کر لو, صبح کو اٹھیں تو تحیہ کریں, عزم کریں اللہ پاک آج ہم غلط کام نہیں کریں گے, آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. رات کو جب سونے لگیں تو تھوڑی دیر سوچ لیں, اگر اچھے کام ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اور خدا نخواستہ کچھ آگے پیچھے ہوا ہے تو فوراً اللہ پاک سے معافی مانگیں, توبہ کریں. اللہ پاک تو کہتے ہیں تم معافی مانگو میں معافی کروں گا, استغفروا ربکم انہ کان غفارا. بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک معافی مانگنے والے بندوں سے. حدیث پاک میں ایک مضمون آتا ہے, میں نے کسی موقع پر بیان کیا تھا کہ ایک بندہ ہے جنگل میں جاتا ہے, صحرا کا سفر کرتا ہے, ساتھ میں اس کے اونٹ ہے, کیونکہ صحرا میں جو سب سے زیادہ کام دینے والی سواری ہے وہ اونٹ ہی ہوتی ہے, ساتھ میں اونٹ ہے, اور اس اونٹ پر اس کا کھانا پانی توشہ ضرورت کا سارا سامان موجود ہے. اور یہ صحرا, صحرا کہتے ہیں اس جنگل کو جہاں پر ریت ہی ریت ہوتا ہے, اس جنگل کو صحرا بولا جاتا ہے, اور اس میں بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ میں پانی کا ہونا, پیاس لگتی ہے, دھوپ بھی بہت ہوتی ہے اس میں. تو اس کے اونٹ کے ساتھ میں پانی توشہ سب کچھ ضرورت کا سارا سامان ہے, اور اتنا ہے کہ یہ بندہ اس صحرا کو اسی اونٹ کے جو سامان ہے اس سامان کے ساتھ ہی پار کر لے گا, اس کو ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن بیچ جنگل میں یہ بندہ موجود ہے اور کسی وجہ سے یہ آرام کرنے کے لیے اترا سواری سے, سواری سے آرام کرنے کے لیے اترا, تو اس کا اونٹ وہاں سے فرار ہو گیا, بھاگ گیا. یہ بہت تلاش کر رہا ہے اونٹ کو, اونٹ کہیں نہیں مل رہا, چاروں طرف مارا مارا پھر رہا ہے, اور اس تلاش کرنے میں تھک گیا. اب اس کو پیاس بھی لگنے لگی, اور جب پیاس بہت زیادہ لگتی ہے تو زبان پر کانٹے سے چبھتے ہیں, کانٹے چبھ رہے ہیں, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, اور صحرا بڑا طویل ہے, ریت کے ہوا کے ساتھ چھکڑ چلتے ہیں نا, ہوا کے چھکڑ جو چلتے ہیں اس میں ریت اڑ کر آتا ہے, تو بندہ کہیں کہیں رہتا, جیسے ساحل پر سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں, لہریں آتی ہے انسان گراتی ہے, ایسی وہاں پر صحرا کے اندر ایسی ہوائیں چلتی ہیں. اب یہ چاروں طرف مارا مارا پھر رہا ہے, پریشان ہے, اور بالآخر یہ سوچتا ہے اب تو میں بچوں گا نہیں, بھوک سے بھی برا حال, پیاس سے بھی برا حال, کچھ پاس میں نہیں, تو مرنے کے لیے لیٹ جاتا, چلو مرنا تو ہی لیٹ گیا, لیٹ جاتا ہوں. بھوک کے وقت میں نیند بھی آ جاتی ہے, رمضان میں تجربہ ہے نا, ظہر کے بعد کافی اچھی نیند آتی ہے اگر لیٹنے کی کوشش کریں تو, حالانکہ پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بندہ اب لیٹ جاتا ہے, مرنا تو ہی, اور اس میں اس کو نیند آ جاتی ہے. پھر جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ بازو میں بیٹھا ہوا ہے پورے سامان کے ساتھ, کتنی خوشی ہوگی اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ سے اس بندے سے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جو اپنے اس اونٹ کے ملنے پر خوش ہوا ہے. کہ کوئی بندہ اگر اللہ پاک کی طرف آتا ہے, اللہ توبہ, اللہ معاف کر دو, اللہ میں بھول گیا تھا آپ کو, اللہ میں اب آپ کے پاس آ گیا ہوں, میرے اللہ, اللہ پاک کو پیار آ جاتا ہے, بہت پیار کرتے ہیں اللہ پاک اس بات, اتنا پیار کرتے ہیں کہ گناہ تو معاف کرتے ہی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کی برائیوں کو بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں اللہ پاک اس بندے سے. اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے, صالح بنائے, اللہ کی طرف کامل رجوع کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللہ ہم سب سے آپ راضی ہو جائیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہم نے کب کیا کیا ہے ہمیں خود پتہ نہیں ہے، مگر مولا آپ کو سب پتہ ہے. یا اللہ جب بھی ہم نے جو کیا ہے، یا اللہ ہم تمام گناہوں سے آپ کے سامنے معافی مانگتے ہیں. اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، اللہ آپ معاف فرما دیجئے. اللہ آپ جو زندگی رہ گئی ہے اطاعت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہر قدم پر یا اللہ آپ کو یاد رکھتے ہوئے چلیں، آپ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ کے ذکر اور فکر کے ساتھ زندگی گزاریں. یا اللہ اس کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ ہماری زندگیوں سے برائیوں کو ختم فرما دیجئے. یا اللہ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے. اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے. اللہ کامل اصلاح فرما دیجئے. اللہ ہماری کامل اصلاح فرما دیجئے. پاک پروردگار ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے، یا اللہ ہمیں ضرورت ہے بے انتہا چیزوں کی. یا اللہ پاک پروردگار آپ سب جانتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کمال ایمان ہمارے پاس ہو. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ کامل یقین ہمارے پاس ہو. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ آپ کی کامل معرفت ہم کو حاصل ہو جائے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ زندگی ایسی حاصل ہو جائے کہ جس زندگی کے اندر کوئی نافرمانی نہ ہو آپ کی. اللہ ایسی زندگی ہمیں، ہمارے بچوں کو، پوری امت کو عطا فرما دیجیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.